حضرات، التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر رضا مہدی جعفری ابن ڈاکٹر اسرار حسن جعفری، ڈاکٹر اسرار حسن جعفری ابن ڈاکٹر منظور حسن جعفری، سید محمد جواد جعفری ابن سید محمد خضر جعفری اور مولانا سید ستر حسن ابن سید ہادی حسین مرحوم اور جملہ مرحومین مومنین و مومنات کو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر من بعده يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. صلى الله عليه وسلم. آیت کریمہ جو میں نے کل بھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سورہ مبارکہ لقمان کی آیت ہے اور عجیب و غریب آیت، فکر انگیز آیت، ارشاد الہی ہے کہ ولو انما فی الارض من شجرت الاقلام، اگر روئے زمین پر جتنے درخت ہیں، ارشاد اقدس الہی ہے کہ اگر زمین پر جتنے درخت ہیں قلم بن جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور جتنے سمندر ہیں ان میں سات سمندر اور شامل کر لیے اور وہ سیاہی بن جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ذات اقدس الہی، ذات عزیز و ذات حکیم، عزیز اور حکیم یہ دو اسماء الہیہ یہاں پہ آئے ہیں جو کہ بے حد فکر انگیز ہیں. آیات قرآن مجید کی تفہیم و تفسیر و تعبیر کا ایک کلیدی اصول یہ بھی ہے کہ دیکھیں آیت ختم کن الفاظ پہ ہو رہی ہے، کس اسم گرامی پہ ختم ہو رہی ہے. لفظ عزیز سطوت و سلطان الہی کے معنی رکھتا ہے، عزیز و صاحب قدرت. حضرت مصر کو حضرت یوسف کو عزیز مصر کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مصر کا اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا. عزیز مصر، پروردگار عزیز ہے، یعنی تمام اقتدار اس کے آگے دلیل ہے. ذلیل کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ ذلیل ہماری اردو زبان میں آ کے بہت ذلیل ہو گیا ہے. ورنہ لفظ اپنی جگہ بہت اچھا ہے. دیکھیے آپ نمازوں کے بعد دعا پڑھتے ہیں، تعقیب کی دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ عبد کی صفت آتی ہے، عبد ذلیل، عبد ذلیل، عبد کی صفت ذلیل. اگر یہ خراب صفت ہوتی تو مقام دعا میں محضر الہی میں اس صفت کا ذکر مناسب نہ ہوتا. اس میں صفت کیا ہے؟ ذلیل کے معنی کیا ہیں؟ اس کے روٹ ورڈ میں کیا معنی پوشیدہ ہیں؟ اس کے روٹ ورڈ میں معنی ہے پوشیدہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی اپنے آپ کو مکمل طور پر کسی دوسرے کے اختیار میں دے دے، کوئی وجود اپنے وجود کو مکمل طور پر کسی اور کے اختیار میں دے دے تو وہ ہے ذلیل. جو اپنا اختیار نہ رکھتا ہو، اپنے فیصلے نہ کرتا ہو، وہ ذلیل ہے. عربی زبان میں جو ناکا سرکش ہوتا ہے اس کے لیے کچھ اور لفظ ہے. جو ناکا اپنے مالک کا، صاحب ناکا کا اطاعت شعار ہوتا ہے، اس کے اشاروں پہ چلتا ہے، اس ناقے کو ذلول کہتے ہیں. ذلول یعنی وہ اپنے مالک کے اختیار میں ہے، مالک کے اشارے پہ وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ، ناقہ بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اشارہ کرتا ہے چلو، ایک اشارے پر وہ ناقہ مالک کا حکم مانتا ہے، اسے کہتے ہیں ذلول. ہم عبد ہیں، ہماری سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ ہم رب عزیز کے عبد ذلیل بن جائیں. یہ دعائیں اس انداز سے نبیوں کی زبان پہ ہیں، اماموں کی زبان پہ ہیں، اور ان نبیوں نے، ان اماموں نے، حتیٰ کہ حضرت خاتم النبیین حضرت سید الوصیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ان کی زبان مبارک پہ یہ دعائیں ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی. جب نماز پڑھو اس کے بعد دعا کرو تو اس طرح دعا کرو، انا عبد ذلیل مسکین. مسكين مستكين مستجير. سب سے پہلی صفت آپ کے بعد کیا ہے؟ علی. یعنی پروردگار میں مکمل طور پر اپنے آپ کو تیرے اختیار میں دے رہا ہوں. مجھے تو نہیں اختیار عطا فرمایا ہے مگر میں اپنے اختیار سے کچھ کرنا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں وہی کروں جو تو اختیار کرے. تو نے مجھے ارادہ عطا فرمایا ہے مگر میں اپنے ارادے سے کچھ نہیں کرنا چاہتا. میری مراد وہ ہے جو تیرا ارادہ ہو. اگر یہ صفت پیدا ہو جائے انسان میں تو وہ ہے عبد ذلی. اس کے مقابلے میں رب اکبر کیا ہے؟ عزیز. ان اللہ عزیز. بے شک وہ معبود برحق عزیز ہے. یعنی تمام قوتیں اس کے سامنے ذلیل ہیں. کوئی قوت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ اس کی مطیع ہے. ہر قوت کی قوت ہونے کا راز یہ ہے کہ اس کی مطیع رہے. کسی بھی قوت کے قوت ہونے کا راز یہ ہے. یہ بندہ جتنا پروردگار عالم کے آگے ذلیل ہوگا اتنا ہی جہان میں عزیز ہوگا. راز بندگی ہے, راز عزت بشر ہے, راز عزت و قدرت مومن ہے, راز عزت و قدرت انبیاء ہے, راز عزت و قدرت اولیاء ہے. انبیاء کی عزت و قدرت, اولیاء کی عزت و قدرت کس لیے ہے؟ وہ اس کے سامنے عبد ذلیل ہیں تو باقی تمام چیزیں ان کے سامنے ذلیل ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ تمام چیزیں اس کے سامنے ذلیل ہیں. وہ عزیز ہے. عزت ہے تو اس کی عزت ہے, اقتدار ہے تو اس کا اقتدار ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کوئی تدبیر نہیں. حول تدبیر, قوت قوت قدرت. نہ کوئی تدبیر ہے نہ کوئی قدرت و طاقت ہے سوائے اس کی تدبیر اور اس کی قدرت و طاقت کے کہ جو بلند ہے, علی عظیم. ہم لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی جب اپنی زبان میں کہتے ہیں تو صحیح مفہوم اور صحیح معنی کے ساتھ نہیں کہتے. کوئی چیز ناگوار خاطر ہو گئی پسند نہیں آئی کہہ دیا لا حول ولا قوت. لا حول ولا قوت یہ ایک فکر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ذکر ہے. اس ذکر سے میں بڑی قوت پوشیدہ ہے. نماز صبح کے بعد حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بات جس ترتیب سے ذہن زبان پہ آ رہی ہے اسی ترتیب سے عرض کرتا چلا جاتا. ایک شخص آیا حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہے. زندگانی کا زمانہ گزر چکا تھا, جوانی گزر چکی تھی, بڑھاپے میں قدم رکھ چکا تھا. حضور کی خدمت میں آیا یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا میں نے نماز پڑھی, روزے کا حکم دیا میں نے روزے رکھے, جہاد میں بھی شریک ہوا, جو کچھ بھی ساتھ تھی جتنی پونجی تھی خمس بھی لیا, زکات بھی ادا کیا, نوافل شریف پڑھے, جتنی عبادت ہو سکتی تھی کرتا رہا. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میں کمزور ہو گیا ہوں اور میرے اوپر بیوی بچوں کے خاندان والوں کے بوجھ بھی ہیں. کچھ تعلیم فرما دیجیے. رسول اللہ کچھ تعلیم فرما دی ہے کہ جس کے ذکر سے جس کے پڑھنے سے میری زندگی میں آسائش پیدا ہو جائے, رزق میں خوشحالی پیدا ہو جائے. اس وقت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز نماز صبح کے بعد 10 مرتبہ, کیا صرف 10 مرتبہ یہ ذکر پڑھ لیا کر, سبحان اللہ العظیم وبحمده ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. 10 مرتبہ صرف یہ ذکر, سبحان اللہ العظیم وبحمده ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس کے بعد جملہ کیا فرمایا ہے حضرت, کہا تیرے جتنے دنیا کے کام ہیں, جتنے ہیں, اب اس میں استثنا نہیں ہے, جتنے دنیا کے کام ہیں وہ سب پروردگار اپنے دست سے قدرت سے خود سنوار دے گا, اس لیے تو اس کی تدبیر اس کی قدرت کا کلمہ پڑھ رہا ہے. وہ بھی مومن تھا, کوئی اور ہوتا تھا فوراً اٹھ کے دس بوسی کر کے چلا جاتا. حضور نے چونکہ فرما دیا تھا کہ تیرے دنیا کے جتنے کام ہیں وہ سب پروردگار سنوار دے گا, تیرے دنیا کے سب کام بنا دے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو دنیا کی بات ہوئی اور آخرت, اور آخرت. حضور مسکرائے, اس کے جذبہ ایمانی کی داد دی ستائش, اور پھر ایک چھوٹا سا ذکر اور تعلیم کروا دی, کہا یہ ذکر ہے اسے پانچوں نمازوں کے بعد ایک ایک بار پڑھ لیا کر. اللهم اهدني من عندك وافض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك. اور اس کے بعد فرمایا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو. اور جب اٹھ کے جانے لگا کہا اگر یہ دونوں ذکر, یہ دنیا کے لیے یہ آخرت کے, اگر یہ دونوں ذکر مضبوطی سے پکڑے رہے تو روز قیامت جنت کے 8 دروازے ہیں, پروردگار 8 دروازے کھول دے گا تاکہ تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. کیا مختصر ذکر ہے, کیا الفاظ ہیں, کس قدر سے ہیں, کس قدر آسان, سب کی زبانوں سے تقریباً مانوس. جب رحمت کا فیضان ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے, بشرطے کہ کوئی باب رحمت تک پہنچ جائے, بشرطے کہ کوئی میرا دامن تھام لے, ان سے متوسل ہو جائے, ان سے وابستہ ہو جائے. کیسی محرومی سی محرومی ہے ان کی جو ایسے وسیلوں کے منکر ہو جائے. یہ جو ذکر زبان پہ آ گیا صرف لفظ عزیز کے نام سے, ان اللہ عزیز, دوسرا کلمہ حکیم. لفظ حکیم میں عام طور پر دیکھیں لفظ کہاں سے سفر کرتا ہوا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں اردو میں عام طور پر تو لفظ حکیم کے ایک ہی معنی ہے, جب معاشرہ ہی بیمار ہو تو معنی بھی کیا ذہن میں آئیں گے. وہ حکیم کے معنی یہ ہیں کہ جو نبض دیکھتا ہو, نباز ہو اور طبابت کا پیشہ کرتا ہو, طبیب, حکیم یعنی طبیب. بس یہ ایک معنی زیادہ اردو میں عام ہے. دوسرے معنی جو بدقت ذہن میں آتے ہیں وہ حکیم فلسفة، فيلسوف، فيلسوفر، تنكر، وسي حكيم جدا. قرآن مليء من لفظ حكمة بها لفظ حكيم بها، قرآن مليء من لفظ حكمة وهي فلسفة بدل كتاب، فلسفة مفاهيم. اور لفظ حکیم کہاں آئے ہیں، وہاں مشتفی کی ہے، مفسرین نے اور عربی زبان کے ماہرین اشتغال میں کہ حکیم اسے کہتے ہیں، ایک تو فلسفی کو کہتے ہیں، دوسرے حکیم اسے کہتے ہیں کہ جو کام بھی کرتا ہے وہ محکم کرتا ہے، کمزور نہیں کرتا، محکم استحکام کے ساتھ، جو استحکام کے ساتھ کام کرے، استحکام پایا جائے، محکم ہو جس کا کام، کمزور نہ ہو، اسے حکیم کہتے ہیں. محکم کام تبھی ہوتا ہے، کوئی فعل محکم تبھی ہوتا ہے، کوئی کام اس میں استحکام تبھی پیدا ہوتا ہے جب صحیح فکر اور پورے علم پر مبنی ہو. نادانی پر مبنی ہوگا، غلط فہمی پہ مبنی ہوگا، محض خوش فہمی پہ مبنی ہوگا تو اس کام میں استحکام نہیں ہوگا، پائیداری نہیں ہوگی. پائیداری اور استحکام وہی ہوگا جہاں فکر مکمل ہو. اس لیے فلسفی کو حکیم کہتے ہیں کہ اس کی فکر بھی مضبوط ہوتی ہے، عمل بھی مضبوط ہوتا ہے. رب اکبر حکیم ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے محکم. ایک طرف حکیم ہے اور ایک طرف عزیز ہے. یہ عزیز و حکیم بتایا کب جا رہا ہے، یہ اسم کب ذکر کیا جا رہا ہے، جب اس سے پہلے کلمات اللہ کا ذکر ہے. ذکر یہ ہے کہ روئے زمین پر جتنے شجر ہیں وہ قلم بن جائے، جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائے، اور اس میں سات سمندر اور شامل کر دیے جائیں، تب بھی کلمات خدا ختم نہیں ہو سکتے. اور کلمات خدا کیوں ختم نہیں ہو سکتے؟ ان اللہ عزیز حکیم، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی وہ ہے جو صاحب عزت و اقتدار ہے، اور جو کچھ کرتا ہے وہ محکم ہوتا ہے، وہ پائیدار ہوتا ہے، اس میں کمزوری نہیں ہوتی. اس میں ایک اور درمیان ہے جہاں جسے کہیے کہ جان سخن ہے، وہ لفظ ہے کلمات اللہ. کیا چیز ختم نہیں ہو سکتے؟ کلمات اللہ. تمام روئے زمین کے درخت شجر قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، ختم کیا چیز نہیں ہو سکتے؟ کلمات اللہ. کلمات اللہ کی تفسیر جب ہم نے مفسرین سے پوچھی اور آگے بڑھ کر فلاسفہ سے پوچھی، اس سے آگے بڑھ کر حکما اور عرفا سے پوچھی، عرفا سے آگے بڑھ کر معصومین سے پوچھی، ان سے پوچھی جو زبان قرآن سے اشنا تھے، سے پوچھی جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، جن کے دل روشن نہیں ہوتے ان کو یہ جملے سمجھ میں نہیں آتے. دیکھیے جب قرآن کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، اللہ کے کلام کی بات ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو، اللہ کے اولیاء کی بات ہو، تو وہ سمجھ میں تبھی آ سکتی ہے جب قلب پاکیزہ ہو، جب ذہن نورانی ہو. اگر ذہن میں کثافت ہے، اگر دل میں کدورت ہے، تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ذہن و قلب میں کثافت و کدورت ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، اعتراضات پیدا ہوں گے، سوالات پیدا ہوں گے. اللہ کی باتیں سمجھنے کے لیے تقوی شرط ہے. تقوی زبان سے صرف لفظ تقوی ادا کرنے کا نام نہیں ہے، عمل سے تعلق رکھتا ہے. عمل ذہنی میں بھی تقوی چاہیے، عمل قلبی میں تقوی چاہیے، عمل ظاہری میں تقوی چاہیے. مسلمانوں کی بڑی اکثریت، اس کی سمجھ میں اگر یہ مقامات نہیں آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں، میں اب اس بات کا اعلان کر دوں، آج صبح ایک سیمینار تھا، میں نے وہاں کہا کہ شاعری کا دور ختم ہو گیا، اب دور شاعری کا نہیں، عہد شاعری نہیں. شاعری لوگ کرتے رہے وہ الگ بات ہے، عہد شاعری. ابھی ہم سے پہلے جناب باقر صدی صاحب شعر فرما رہے تھے، یہ شعر لاسوال شعر ہے، اس شعر کا عہد کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ جو نظر خدا، نظر رسول، نظر اہل بیت، نظر مولا، نظر اولیاء اللہ، یہ شاعری محفوظ ہے. یہ شاعری بھی ایک رتبے میں مصداق ہے ان کلمات اللہ کی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ شاعری، یہ خطابت، یہ تحریریں، یہ تقریریں جو نظر مولا ہو جائیں، لیکن جو ایک عہد ہے شاعری کا، فن شاعری کا، وہ ختم ہو چکا. یہ کس مناسبت سے کہتا ہے؟ جس طرح ادبیات میں اسالیب اظہار میں شاعری کا عہد ختم ہو چکا، عہد اس کا ختم ہو چکا، جو اس کا خاص زمانہ تھا تاثیر و تاثر کا، وہ ختم ہو چکا. اب بطور فن باقی ہے، بطور تفنن سے شغل رکھیں لوگ، یہ ایک الگ بات. اسی طرح میں سمجھتا ہوں مناظرے کا دور ختم ہو چکا، اب مناظرے کی ضرورت نہیں. جن لوگوں کو مقامات اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے ان سے مناظرہ نہ کیجیے، ان کو مباہلے کی دعوت دیجیے. دیکھیں کس میں کتنی صداقت ہے، مباہلے کی دعوت. مباہلے کی کیا شرط ہے؟ مناظرے میں تو صرف سخن گستگی کافی تھی، تقریر میں ہنر مند ہو انسان، کتابوں کے حوالے یاد ہوں، روایتیں یاد ہوں، تاریخیں یاد ہوں، وہ اپنی بات کہے جا رہے ہیں، اپنی بات کہے جا رہے ہیں، زور خطابت کا اظہار ہو رہا ہے، یہ مناظرہ ہے. وہ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں، یہ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں، زبانی گفتگو ہو رہی ہے. جہاں تک زبانی اور تقریری گفتگو ہوگی وہاں تک مناظرہ کافی ہے، لیکن روحانیت کی بحث میں روح کی شمولیت شامل ہونی چاہیے. مباہلے میں تقریر کا محل نہیں، دعا کا محل ہے. رشتہ خدا سے مستحکم ہے، میدان مباہلہ میں موارا ہے، جس کے پاس کردار کی دولت ہو، جس کے پاس صداقت ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا شرط رکھی تھی مباہلے میں جانے کے لیے؟ جس وقت مباہلہ ہوا ہے، یہ سن 9 ہجری یا 10 ہجری کا واقعہ ہے، علی اختلاف الاقوال، تاریخوں میں جو اختلاف موجود ہے اس اختلاف کی بنیاد پر، یا 9 ہجری کا واقعہ ہے 10 ہجری کا واقعہ. 9 ہجری یا 10 ہجری تک کتنے مسلمان ہو چکے تھے؟ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ مکہ مسلمان ہو چکا تھا 9 ہجری یا 10 ہجری میں. حد ہے کہ ابو سفیان مسلمان ہو چکا تھا، مسلمان ہو چکا تھا، مدینہ مسلمان ہو چکا تھا، مکے سے مدینے تک کی فضا مسلمان ہو چکی تھی، یمن تک اسلام پہنچ چکا تھا، بحرین تک اسلام پہنچ چکا تھا، دور دراز تک اسلام پہنچ چکا تھا، روم فارس تک بھی اسلام پہنچ چکا تھا۔ کتنے مسلمان تھے، میدان مباہلہ میں جانے کے لیے کتنے تھے، یہ میرا ہی جملہ ہے، میں نے ابھی شام غریبہ میں عرض کیا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں کہ نشیب و فراز دنیا میں ساتھ رہنے والے ہیں، میدان مباہلہ میں ساتھ کیوں نہیں آ سکے؟ شرط یہ تھی صداقت، سلمان مدینے میں اعلان کر دو کل صبح ہم مباہلے کے لیے نکلیں گے، اگر کسی نے زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ ادا کیا ہو زبان سے تو وہ گھر سے نہ نکلے ورنہ عذاب الہی کا شکار ہو۔ اب کوئی صداقت کا دعوے دار میدان میں نہیں آیا، وہی جزو جان رسول، وہی اجزاء دل و جان رسول۔ گویا جملہ کہوں گے صداقت کے معیار پر میدان مباہلہ میں، صداقت کی شرط پر میدان مباہلہ میں صرف وہ ہستیاں آئیں جنہیں ملا کر شجر نبوت مکمل ہوتا تھا۔ دیکھیے یہ حقیقتیں قرآنی حقیقت ہے، جب تک قرآن مجید میں دو آیتیں ہیں، آیت مباہلہ اور آیت تطہیر، اس وقت تک آپ پنجتن پاک کی فہرست بدل نہیں سکتے۔ جب تک یہ دو آیتیں، آئے مباہلہ آئے تطہیر، یہ پنجتن پاک ہیں، یہ اہل بیت رسول ہیں، یہ اہل بیت نبوت ہیں، ان کی سیرت سے جو درس ہے اور یہ مباہلے سے جو درس ہے وہ کیا درس ہے؟ وہ سبق ہے کہ مباہلہ صرف وہی کر سکے گا جس کے پاس کردار کی دولت ہو۔ میں نے عرض کیا کہ مناظرے کا دور ختم ہو گیا، ضرورتاً کہیں کرنے کی ضرورت پڑے، میرا تقریر کا اسلوب بھی مناظرانہ نہیں ہوتا ہے، مگر کبھی بات آ ہی گئی تو مناظرے سے پیچھے ہٹنے والا بھی نہیں ہوں۔ ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہر سخن موقع اور ہر نقطہ مقام دار، لیکن بہر عمومی انداز ہے، اب عہد مناظرے کا نہیں، اب کس چیز کا عہد ہے؟ اب دعوت دیجئے مباہلے کی، اور دعوت مباہلے کی دعوت کے معنی کیا ہے؟ دعوت دیجئے کہ صفائے قلب کے ساتھ خدا سے رجوع کریں، صفائے قلب پیدا کریں تاکہ یہ حقیقت سمجھ میں آئے کہ علی کون تھے، فاطمہ زہرا کون تھی، حسن مشتبہ کون تھے، حسین شہید کربلا کون تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ذات گرامی کیا تھی؟ رسول ہمارے جیسے تھے یا رسول اس کے جیسے تھے جس نے بھیجا تھا؟ رسول کیسے تھے؟ رسول کی قسمت کا معیار کیا تھا؟ رسول معصوم تھے یا عام انسانوں جیسے تھے؟ یہ مطالعہ تب سمجھ میں آئیں گے اور روشن ہوں گے جب یہاں سینے میں روشنی صفائے قلب تقوی. جس کو بھی یہ اسرار معلوم کرنے ہوں وہ مصلی بچھائے، وضو کرے، شب کی تاریخی میں نماز پڑھے اور خدا سے کہے پردگار میرا شرح صدر فرما دے، اس سینے میں کشادگی پیدا کر دے، حقائق کو روشن فرما دے، پروردگار خود رہنمائی فرمائے گا. وہ ہادی ہے، اس کے اسماء مبارکہ میں ایک اسم ہادی ہے، وہ ہادی. بہرحال یہ بات درمیان میں آ گئی تھی زبان پر، تو میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں، صرف کتابی مطالعے سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ کلمات اللہ کیا ہے. کلمات اللہ جس کے لیے کہا گیا کہ ختم نہیں ہو سکتا. تھوڑی سی مکتبی مثال دے دیں اور گفتگو کو آگے بڑھا دیں. ایک اعتبار سے ہر شے کلمات اللہ، کلمات اللہ، ہر ذرہ سکرات کلمات اللہ، یعنی اس کی تخلیق. کلمہ خدا یعنی تخلیق خدا. جو چیز اللہ نے خلق فرمائی ہے وہ کلمات اللہ. تو سب کلمات اللہ ہیں، شجر، اجر، مدرسہ، فرشتے بھی کلمات اللہ ہیں، روح بھی کلمات اللہ ہیں، جسم بھی کلمات اللہ ہیں، ہر چیز کلمات اللہ ہیں. لیکن توجہ، جب لفظ کلمت اللہ یا کلمات اللہ کا اطلاق ہوتا ہے تو فرد اکمل بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں جناب یحییٰ علی نبینا و علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا گیا، جناب عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا گیا. انہیں کیوں کہا گیا؟ اور ہمارے یہاں جو زیارتیں ہیں، جو متون ہیں، ان میں ائمہ معصومین کو کلمات اللہ سے تعبیر کیا گیا. یہ چہاردہ انوار القدسیہ، یہ چہاردہ معصومین، یہ بارہ امام، یہ کلمات اللہ. کیوں انہیں کلمات اللہ کہتے ہیں؟ جب کلمات اللہ کا اطلاق ہوتا ہے تو صرف ان کی طرف ذہن کیوں جاتا ہے، ان کی طرف خیال کیوں جاتا ہے؟ انہوں نے کیوں کہا نحنو کلمات اللہ، ہم ہیں کلمات خدا؟ کیوں فرمایا؟ اس میں مفہوم کیا ہے؟ مکتبی بحث ہے، مکتبی مثال ہے. دیکھیے، کوئی بہت بڑا اپنے زمانے کا استاد، میں شعر و ادب کی مثال دوں، کوئی استاد شاعر، اب تو یہ رسم رہ نہیں گئی جو بہت اچھی رسم تھی. ایک استاد ہوتا تھا، بہت سے شاگردوں کی پرورش کرتا تھا، تربیت کرتا تھا. استاد شاگردوں پہ وقت صرف کرتا تھا، شاگردوں کا کلام بنانے میں محنت کرتا تھا، انہیں سمجھاتا تھا، پڑھاتا تھا، کلام کو نکالتا تھا، اپنی طرف سے فیاضی سے مضمون میں اصلاح ہو رہی ہے، زبان میں اصلاح ہو رہی ہے، اور شاگرد بھی کسب فیض کرتے تھے. مشہور شعر ہے، میں اپنے دوستوں کو سناتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی فن ہو پوری توجہ چاہتا ہے. علامہ جمیل مظہری، مرحوم مغفور کے استاد، علامہ رضا علی وحشت، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے استاد سخن تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ فروغ اب خدا داد اگر چتا محشت، ریاض کم نہ کیا ہم نے کسب فن کے لیے. طبیعت میں فطری طور پر شاعری ہوتی ہے، لیکن کسب فن کے لیے ریاض چاہیے، محنت چاہیے. تو استاد ہوا کرتے تھے جو تربیت کرتے تھے. ایک استاد شاعر کے سو سو، دو دو سو شاگرد ہوتے تھے، لیکن شاگرد ہونے کے باوجود شاگرد کہتا تھا میں ان کا شاگرد ہوں. استاد ہر شاگرد کو نہیں کہتا تھا یہ میرا شاگرد ہے، یہ سو
میں جو سب سے بہترین شاگرد ہوتا تھا, جس پہ پورا اعتماد ہوتا تھا, جس پہ یقین ہوتا تھا کہ یہ کامل الفن ہے, اس کو فخر سے کہتا تھا یہ میرا شاگرد ہے. آج تک یہ ڈسپلن جدید تعلیم یافتہ ماحول میں بھی مل جائے گی. یونیورسٹی میں کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہو اور اس کے پروفیسر ہو اور اس نے بہت سے اس کے لیکچر میں شریک ہوتے ہیں, لیکن جس نے اس کی زیر نگرانی پی ایچ ڈی کی ہو, برسہا برس تک اس کے ساتھ لیب میں کام کیا ہو, وہ اس کو کہے گا یہ میرا شاگرد ہے. یعنی افراد بہت ہو سکتے ہیں لیکن اطلاع فرد اکمل پر ہوتا ہے. یہ مکتبی مثال اگر سمجھ میں آ گئی تو تمام مضمون اردو و فارسی کے اور دوسری زبانوں کے نہ جانے کتنے شعروں میں اور کتنے جملوں میں ادا کیا گیا ہے کہ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد, ہر شے میں ایک نشانی پوشیدہ ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ذات باری تعالی وجود رکھتا ہے. وہ ایک وجود خالق پر ہر شے کی نشانی, ریت کے ذرے, ہر شخص جسے بھی دیکھیں گے آپ نگاہ غور سے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ مصنوع ہے, یعنی بنائی گئی ہے, یہ مخلوق ہے, خلق ہوئی ہے, یہ حادث ہے, قدیم نہیں ہے. یعنی یہ 100 برس پہلے, 1000 برس پہلے, 2000 برس پہلے, 4000, 10000 برس, 1 لاکھ برس پہلے نہیں تھی. وہ چاہے سمندر ہوں, چاہے پہاڑ ہوں, چاہے درخت ہوں, ہمالیہ بہت بڑا پہاڑ ہے, مگر جغرافیہ کا علم جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے نہیں تھا. واضح ہے جب کسی بھی چیز کو نگاہ غور سے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ مصنوع ہے, مخلوق ہے, عادت ہے, متغیر ہے, اس میں چینج ہے, اس میں تغیر ہے. یہ دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ جب یہ مصنوع ہے تو کوئی صانع ہوگا, جب یہ مخلوق ہے تو کوئی خالق ہوگا. لیکن عقل کا پتہ ہے کوئی مخلوق ہے تو خالق ہوگا. اس اعتبار سے ہر شے آیت ہے ذات باری تعالیٰ پر نشانی, مگر صرف اتنا ہی جو یہ ہوگا, یہ مخلوق ہے تو کوئی خالق ہوگا, یہ مصنوع ہے تو کوئی صانع ہوگا. وہ صانع کیسا ہو سکتا ہے؟ جیسی چیز ہوگی دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ ایسے ہی صانع ہوگا. اب پتھر کو دیکھ کے کیسے صانع کا تصور پیدا ہوگا؟ ریت کے ذروں کو دیکھ کر کیسے خالق کا تصور پیدا ہوگا؟ توجہ ہے. اس لیے ہر شے دلالت رکھتی ہے, ہر شے دال ہے, ہر شے دلیل ہے, ہر شے نشانی ہے, ہر شے آیت ہے, ہر شے بتاتی ہے کہ کوئی خالق ہے. مگر خالق کے صفات کہ وہ عالم بھی ہے, وہ قادر بھی ہے, وہ مرید بھی ہے, وہ متکلم بھی ہے, وہ صاحب اختیار بھی ہے, وہ صادق ہے, وہ اس کے اندر نقائص نہیں پائے جاتے. ایسے کمالات رکھنے والے خالق کا تصور یہ زیر کے سروں کو دیکھ کر پیدا نہیں ہوتا, معصوم بندوں کو دیکھ کر پیدا ہوتا. توجہ ہے، معصوم بندوں کو دیکھ کر ہر انسان سانس لیتا ہوا انسان ہے، اللہ کے وجود مبارک و مقدس پہ دلیل ہے، نشانی ہے۔ جب ریت کے ذرے ہیں تو انسان ہے، مگر جاہل انسان اور خطا کار انسان اور ظالم انسان اور ستم شعار انسان کو دیکھ کر کیا کسی عادل خدا کا تصور پیدا ہوگا؟ کیا کسی عالم خدا کا تصور پیدا ہوگا؟ مصطفیٰ معصوم کو دیکھ کر معلوم ہوگا کہ اس کا خدا خدا معصوم ہے، ان کے اندر اس کے صفات ایسے ہیں کہ ان کو اس نے اپنی خاص نشانی قرار دیا، ان کے لیے کہا کلمات اللہ اور انہوں نے بھی پڑھ کے کہا، اس نے ان کو اپنا کہا، انہوں نے خود کو اس کا بتایا، اس لیے کہ یہ فرد اکمل ہے۔ اس نے کہا یہ کلمات اللہ ہے اور انہوں نے کہا نحن کلمات اللہ، ہم ہیں کلمات اللہ۔ خدا کی معرفت حاصل کرنا ہو تو کہیں اور نہ جاؤ، ہمارے پاس آؤ۔ حضرات، وہی ذوق کی کمی، فکر کی کجی، دل کی کدورت، ذہن کی تاریکی، کہتے ہیں علی ابن ابی طالب نعوذ باللہ انانیت ہوتی ہر جگہ، انا 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 میں نعوذ باللہ، یہ دل کی کدورت ہے اور کچھ نہیں، یہ ذہن کی تاریکی ہے اور کچھ نہیں۔ علی کے عاجزانہ سجدے نظر نہیں آتے، علی کی شان بندگی نظر نہیں آتی، یہ نظر نہیں آتا کہ علی صحراؤں میں جا کر دبتی ہوئی چٹانوں پہ سجدہ کیا کرتا تھا اور اس وقت گریا ایسا کرتا تھا کہ اس کی ریش مبارک تر ہو جاتی تھی۔ معرفت الہی کے ساتھ، یہ خوف الہی کے ساتھ گریا نظر نہیں آتا، لیکن جب علی ممبر پر آ کر کہتا ہے کہ میں کلمت اللہ ہوں تو انانیت نظر آتی ہے۔ وہاں عبادت کرتا تھا علی اپنی بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے، ممبر پر کہتا تھا انا کلمت اللہ، تاکہ کہیں اور سے جا کے خدا کی معرفت نہ لو، ہم سے پوچھو خدا کیسا۔ ورنہ جہاں ان کی ذات کا مسئلہ ہوتا تھا ان سے زیادہ خاص آر، ان سے زیادہ عاجزانہ، ان سے زیادہ منتصرانہ زندگی بسر کرنے والا بھی دنیا میں کوئی نہ ہوا. وہ جس کی تلوار کے نیچے پر فرشتے پر بچھائے، وہ خاک میں اس طرح لیٹتا تھا کہ بدن مبارک میں خاک لگ جاتی تھی. پیغمبر آ کر خاک صاف کرتے جاتے تھے اور محبت سے کہتے تھے قم یا ابا تراب، یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو. یہ ابو تراب کی منزلت تھی کہ وہ اس طرح مٹی پہ سو جائے، یہ منزلت تھی، یہ منزلت تھی کہ مٹی پہ سو جائے جس میں مبارک مٹی لگ جائے. پیغمبر گئے مٹی صاف کر رہے، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو. یہ خاک صاف، یہ خاک ساری ہے، یہ حقیقی خاک ساری، یہ ان کے ساری، یہ شان بندگی. اور وہ ارشاد فرمانا کہ ہم کلمۃ اللہ ہیں، وہ اس لیے ہے تاکہ ہمیں دیکھو پھر خدا کو پہچان. اس لیے کہ حقیقت یہ ہے وصاحت فیض الہی. اور جب پروردگار نے فرمایا کہ اگر روح زمین کے تمام شجر قلم بن جائیں، قرآن مجید میں مقرر یہ مضمون آیا ہے اپنی لطافتوں کے ساتھ، یعنی دو مقام پر آیا. مقرر اس معنی میں نہیں ہے کہ جو کا تو ایک مضمون، یہ بحث کل گزر چکی. جب ہم مقرر کہیں تو اس کے معنی مقرر نہیں ہے، کچھ اور تجلی تازہ. دو مقامات پر یہ مضمون دو طرح سے ادا ہوا کہ روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، تب بھی کلمات اللہ ختم نہیں ہو سکتی. کلمات اللہ کون ہے؟ یہ بھی مصداق اتم و اکمل کلمات اللہ ہے نا. کلمات اللہ یعنی فیض اقدس الہی ختم نہیں ہو سکتا. کلمات اللہ یعنی اس کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے. کلمات اللہ ختم نہیں ہو سکتے یعنی سلسلہ فیضان ربوبیت و فیضان خلقت کا جاری و ساری ہے. لیکن مصداق اتم و اکمل کلمات اللہ کے یہ ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے فضائل کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، ان کے فیضان کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، ان کے فیضان کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، ان کے فضائل کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ اور انسان ہیں کہ جو کبھی غیر مذکور تھے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وہ انسانوں کی سرنوشت ہے، تاریخ ہے، لیکن ان کو غیر مذکور کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جب آدم خلق ہو رہے تھے، آدم کو اسماء تعلیم فرمائے، تو یہ اسماء انہی کا ذکر تھا، کچھ اور نہ تھا. وجود مبارک مقدس کب سے، ان کا جوہر وجود کب سے، ان کا نور کب سے؟ اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے پروردگار نے میرا نور خلق کیا. بحار الانوار اٹھا کر دیکھ لیں، اور دوسری کنز العمال اٹھا کر دیکھ لیں، کنز العمال اٹھا کر دیکھ لیں، اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. اور تنہا میں نہیں تھا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے تھا. خلقت آدم و عالم سے بہت پہلے یہ نور تھا عرش الہی کے پاس. اور نور صرف وجود نہیں تھا بلکہ صاحب منصب تھے، اس منصب الہی کے فائز تھا. اس لیے فرمایا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. جب نبی اس وقت تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو وجود مبارک مقدس کی تاریخ کون بیان کر سکتا؟ اور اور جہاں یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا کنت نبیاً وآدم بین الماء والطین, میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے, وہیں اس نور کے دوسرے ٹکڑے نے کہا کنت ولیاً وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. جب آدم آپ کو گل کے درمیان تھے, یہ سب درست ہے, یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ خلوق نہیں ہے, یہ سب درست ہے, اس کے باوجود یہ مخلوق کے مخالف, یہ مربوب ہے وہ رب ہے, یہ عبد ہے وہ معبود ہے, یہ عبد ہے وہ معبود ہے, وہ مسجود ہے یہ ساجد ہے, اس کو سجدہ زیبا ہے یہ سجدہ کرنے والا ہے. عالم نور میں انہوں نے تسبیح و تحلیل و تحمید و تمجید الہی کی تب کسی اور نے کی. انہوں نے فرمایا سبحنا فسبحت الملائکہ, ہم نے تسبیح خدا کی تو ملائکہ نے ہم سے تسبیح سیکھی اور ملائکہ نے سبحان اللہ کہنا سیکھا. جب ہم فضائل محمد والے محمد پڑھتے ہیں تو بس غلو کا الزام آتا ہے, کبھی اپنے غلو کا الزام لگاتے ہیں, کبھی غیر غلو کا الزام لگاتے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں کس بات پہ غلو کا الزام لگاتے ہیں, کس بات پہ؟ یہ تو نور محمدی تب سے تھا اب تک ہے, نور علوی تھا اب تک, نور علمی تھا اب تک, اور نور یوں ہی نہیں تھا مددگار تھا. جس کے ظلم میں رہا اس کی مدد کرتا رہا, انبیاء کے ظلم میں ان کا نور رہا اور انبیاء کے کام آتا رہا. حضرت ابراہیم کی توبہ ان انوار قدسیہ کے واسطے اور وسیلے سے قبول ہوئی, حضرت آدم کی توبہ. یہ درست ہے, اس میں کوئی غلو نہیں ہے. یہ بتائیے کہ کیا طول عمر غلو کا مضمون ہے؟ اس سے شان الوہیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ شان الوہیت, یعنی ہم کہیں گے اتنا زمانہ تھا تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ائمہ میں شان الوہیت بیان کرتے ہیں. آپ کے یہاں حضرت جبرائیل کے صفات کیا ہیں؟ فرشتوں اور ملائکہ کے بارے میں کچھ عقیدہ ہے نہیں آپ کا؟ حضرت جبرائیل کی عمر کتنی ہے؟ ان کی قدرت کیسی ہے؟ ان کی طاقت کیسی ہے؟ ان کی پرواز کیسی ہے؟ کب سے ہیں جبرائیل؟ کب تک رہیں گے جبرائیل؟ آن ایک آن میں ایک لمحے میں یہاں سے وہاں تک کا سفر طے کر لیتے ہیں, کیسی قدرت ہے؟ ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, نگاہوں سے نظر نہیں آتے, کیسی قدرت ہے؟ یہ سب تو شان الوہیت ہے. دل صاف نہیں ہے, ہر ایک کی فضیلت قبول کر لیں گے الا ان کے. فضیلت کا والد ہے, ان کی فضیلت کا والد ہے. حاجی ہم اپنے امام زمانہ کے وجود مبارک مقدس ہیں. نظر نہیں آتے تھے, آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مبارک تھا. اب مجلس ختم کر لینے دیجیے, اب بس تیزی سے بیان کو آگے بڑھنے دیجیے. نور مبارک تھا, سب کو نظر نہیں آتا تھا, مگر تھا, مگر تھا. اب ان کا جان ان کا نفس, ان کا جانشین, ان کا فرزند, ان کا دلبند موجود ہے, نظر نہیں آتا آپ کو. صرف اس بات پر کہ موجود ہے اور طویل حیات ہے اور نظر نہیں آتا, کہتے یہ تو الوہیت کی شانے ہیں. آپ شرک فرماتے ہیں, یہ تو اللہ کی شان ہے. اچھا جب آپ سے کبھی غلطی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں جناب یہ غلطی ہوگی, آپ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ شیطان نے بہکا دیا تھا, میری غلطی نہیں ہے, آپ میری سرزنش نہ کریں, شیطان نے بہکا دیا. اگر شیطان تو مجھے نظر نہیں آیا, کیا وہ نظر نہیں آیا؟ شیطان کے وجود پر ایمان رکھنے والوں, جان زہرا کے وجود میں شبہ ہے, کیسی دل کی قدرت ہے. شیطان کے وجود پہ یقین ہے, جنوں کے وجود پہ یقین ہے, اور یقین نہیں ہے تو محمد اور آل محمد کے اوصاف, یہ کلمات اللہ ہیں, ان کے فضائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے. بس میں گفتگو کو روک رہا ہوں, اس لیے گفتگو ایک جملہ بھی آگے بڑھے گی تو آپ بے قابو ہوں. اب روک رہا ہوں, ان کے فضائل بے نہایت ہیں, کلمات اللہ ہیں, ان کے مسائل میں بے نہایت, ان کے مسائل میں بے نہایت, ان کے مسائل کسی میں پڑھنے کی سکت نہیں ہے. کل میں عرض کر رہا تھا کس طرح بیویوں نے آقا حسین صبح سے عصر عاشور تک لاشیں اٹھا کر رہے تھے, ایک بھتیجے کا سر کاٹنے کی کوئی کوشش کر رہا تھا, جناب قاسم کے مصائب میں آپ سنتے آئے ہیں. جب جناب قاسم نے کہا کہ چچا جان مدد کو آئے ہیں, چچا جان مدد کو آئے ہیں, حضرت پہنچے ہیں تو دیکھا کہ کوئی شقیق چاہتا ہے کہ سر قلم کر لے, آپ بےتاب ہو گئے اور اس پہ حملہ کیا اور سر قلم کرنے نہیں دیا. آقا آپ صبح سے عصر عاشور تک لاشیں اٹھا کے لائے اور اپنی نگاہوں کے سامنے کسی کا سر قلم ہونے نہیں دیا, یہ بیویاں کھڑی ہیں اور اشقیا آ رہے ہیں اور ایک ایک کا سر قلم کر کے لے جا رہے ہیں. یعنی لیلہ کی نگاہوں کے سامنے اکبر کا سر قلم. ام بھروا کی نگاہوں کے سامنے قاسم کا سر قلم ہو رہا ہے, زینب کی نگاہوں کے سامنے اون و محمد کا سر قلم, عزیزوں کا سر قلم, اصحاب کا سر قلم, بی بھی آتے ہیں. کیا قیامتیں گزری ہیں کر بنا, کیا قیامتیں گزری ہیں. اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت. یہ سب بیویوں کے نگاہوں کے سامنے ہوا. زینب کا حوصلہ, کل میں نے ایک جملہ کہا تھا, وہ جملہ نہیں سمجھا گیا. دیکھیے سرکار سید شہدا نے بی بی جناب زینب سے فرمایا تھا کہ بہن میری شہادت کے بعد گریہ نہ کرنا, غریبان چاک نہ کرنا. یہ نہیں, یہ منع کرنا نہیں, یہ تحریمی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ زینب کے لیے رونا حرام ہو گیا, یہ نہیں ہے. جناب زینب سے کیا کہا ہے, بہن تم گریہ نہ. ایک بڑا جب گھر سے جاتا ہے تو دوسرے سے کیا کہتا ہے, حسین کیا کہتے ہیں. خاص طور سے زینب سے فرمایا ہے, اس لیے کہ آپ زینب کو پورے کنبے کی سربراہی کر, یہ جملے دل کی ٹھارس بنانے کے. یہی سرکار سید الشہداء جنہوں نے جناب زینب سے کہا, بہن زینب گریہ نہ کرنا, بہن زینب جزا و فضا سے پرہیز کرنا. انہی نے فرمایا جناب سکینہ سے, بیٹی ابھی نہ رو, میرے بعد بہت گریا کرنا, میرے بعد بہت رونے کے مواقع آئیں گے. اس کی رخ سے جو ہے بیٹی بہت رونا پڑے گا, ابھی ابھی صرف کر لے بیٹی. سرکار سید شہداء نے فرمایا تھا یہ نہیں, تحریمی نہیں تھی, اس لیے نہیں کہ اس کے بعد زینب کے لیے رونا حرام ہو گیا. نہیں, یہ زینب کو تسلی دینے کا ایک انداز تھا, زینب کو ان کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنے کا ایک انداز تھا, ان کی دل کی قوت بڑھانے کا ایک انداز تھا. پھر بھی اندازہ کیجیے, اس سب کے باوجود جس زینب کی نگاہوں کے سامنے خیمے چلے ہیں, جس زینب کی نگاہوں کے سامنے وہ دار الحرب, وہ خیمہ, وہ فستان جس میں لاشیں رکھے تھے, وہ لاشیں ان سے سر قلم کیے گئے ہیں, وہ زینب کس انداز سے قتلگاہ کی طرف جاتی ہے. بی بی جناب زینب مقتل کی طرف گئی, وہ اس مقتل میں جانا کوئی آسان کام تھا. جہاں لاشیں بکھرے ہوئے ہیں ہر طرف, ہر طرف لاشیں بکھرے ہوئے ہیں, اس قتل گاہ, اس مقتل میں جانا آسان تھا. صبح سے جہاں لاشیں بھی گرتے رہے, ان لاشوں کے درمیان سے کوئی گزر کے تو دیکھے, لیکن چونکہ بی بی جناب زینب نے دلہن زینبیہ کی بلندی سے نشے کو دیکھا تھا, نظر میں نگاہ میں قتلگاہ تھی, اس لیے کسی صورت لاشوں سے گزرتے ہوئے, راستہ پیدا کرتے ہوئے, راستہ تلاش کرتے ہوئے جناب زینب اس نشے تک پہنچے. وہاں جانے کے بعد پتھروں کو ہٹایا, تیروں کو ہٹایا, میدان کو صاف کیا, اور اس کے بعد اس بی بی کا کتنا حوصلہ. ایک مردہ پہلے تو لاش مبارک کو دیکھا اور کہا, انت اخی, کیا تو میرا بھائی ہے؟ اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے بڑی قوت کے ساتھ وہ حسین کا لاشا اٹھایا اور فرمایا, اہل بیت کی اطاعت کا جذبہ اور حوصلہ اور سلیقہ عطا فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے پروردگار, ہمارے ہاتھوں سے دامن ختم نبوت نہ چھوٹے محبوب, ہمیں صراط مستقیم ہدایت علی و آل علی پر گامزن فرما پروردگار, اپنے ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کر برسا.